और ये मुमकिन नहीं, यानी कि जो लामहदूद है उसकी मौजूदगी में किसी और के लिए कोई जगह निकलती नहीं। इस वजह से कुरान करीम ने कहा कि शिर्क जो है वो जुल्म अजीम है। शिर्क कायनात की और जिंदगी की बुनियादों को मुनहदिम करने वाली बात है। यानी जिसने कहा कि अल्लाह का शरीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने खुदा को महदूद कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि उसने खुदा को मखलूकात के दर्जे में लाया। या बकौल नबी मुहम्मद सलाम के इसका मतलब यह हुआ कि उसने खुदा को अददी गिनती में लाया कि एक के बाद दो का तसव्वुर आ गया। ये सारे शिर्क के नतायज और मुसरात। बहरहाल हम इस पर इस गुफ्तगू का आगाज करते हैं। शिर्क के हवाले से अगर आपको कुछ एक दो जुमलों में अपना फहम शिर्क का बयान करना चाहें तो शायद अपने बात को आगे बढ़ाने में मदद करें, क्योंकि ये एक मसला ऐसा है कि हमारे माशरे में और हमारे इस माहौल में काफ़ी ज़्यादा शिर्क के हवाले से लोग परेशान हो जाते हैं। कोई बात कहना चाहेंगे तारीफ अगर मैं पूछना चाहूँ कि शिर्क की क्या है आपकी नज़र?
इसके अलावा किसी और की इबादत कर
शिर्क बिल इबादत वला युशरिक या इबादत और कही पाता। अच्छा, ये उसके अलावा किसी की इबादत करने से क्या मतलब होता है?
उसके अलावा
यानी कि हम उसके अलावा किसी और के लिए नमाज पढ़ें, उसके अलावा किसी और को सजदा करें,
नफे नुकसान का मालिक किसी और को समझें,
लेकिन वो शिर्क बिल इबादत नहीं है। वो फिर शिर्क की दूसरी किस्म हो गई। ये देखिए, वो शिर्क रुबूबियत है कि अगर इंसान इस बात का मोतबिद हो कि मेरी तरबियत या इंसानों की तरबियत में खुदा के अलावा कुछ और भी मुस्तकिल इन्वॉल्व, यानी खुदा की तरफ से इन्वॉल्व हुए रहना चाहिए, लेकिन मुस्तकिल हैसियत कोई रखता है तो वो भी वो शिर्क रुबूबियत तकमीली, इसको ये कहा। तो यानी इससे आप अंदाजा कर रहे होंगे कि शिर्क यानी खुदा के साथ किसी और को उसके बराबर या उसका हमता फर्ज करना या उसकी उसके जैसा रुतबा और मेरा उसको
जैसा हुकुम का कायम है उसका
हाकिमियत नहीं है मगर सिर्फ अल्लाह जी।
इसके अंदर किसी को उसका शरीक बनाना है वो भी शरीक
जी। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ थोड़ी सी बातें आप लोगों से इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि एक तो ये कि उससे जहनों के अंदर जो बात है वो सामने लाने में भी मदद मिलती, और दूसरा ये कि हमारे यहाँ जैसे मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि आपने फला चीज़ जो खुदा की सिफत है वो दूसरे में फर्ज कर ली तो आप मुशरिक हो गए। ठीक है, आपने अहले बैत से कुछ तलब कर लिया तो आप मुशरिक हो गए, या किसी वली के पास से ले गए तो मुशरिक हो गए। तो हमारे जहन में इन्हें एक तरफ कुरान करीम हमसे कह रहा है कि शिर्क जुल्म अज़ीम है, शिर्क के अलावा कोई दूसरा गुनाह नहीं बख्शा जाएगा, यानी शिर्क नहीं बख्शा जाएगा, बाकी सारे गुनाह काबिले बख्शे। शिर्क मुकम्मल तबाही और बर्बादी है जिंदगी। ठीक है, तो इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है कि इसको बहुत सारे लोगों ने और ख़ास तौर से ऐसा आपको पता है कि वहाँ भी जो फिक्र है उसने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा खड़ा दी और शिर्क के मसले को इतना ज़्यादा खड़ा किया है कि उन्होंने तकरीबन किसी भी हर नबी इमाम वली सब की अहमियत को तकरीबन ख़त्म कर दिया और उन्होंने कहा कि वो बाकी जो है वो हम जैसे ही इंसान हैं, बस ये कि जो एक मुकद्दस इंसान होता है पर ऐसी बात है, बाकी उनमें कोई खास बात नहीं। यानी उनसे तवस्सुल करना, उनकी तरफ रुजू करना, उनसे गुरबत करना, या जैसे हम जो हैं अहले तशय्यु इस बात का अकीदा रखते हैं कि हम खुदा की तरफ सफ़र कर ही नहीं सकते जब तक कि अहले बैत के हक़ में अपना हाथ रखें। मैंने बिल्कुल हमारा इस बात पर अकीदा ईमान और दलील से हमारे लिए बात साबित कि हमारे लिए एक आम इंसान के लिए कि जिसको खुदा ने वही या दूसरे चीज़ों के ज़रिए से अपने से तारीफ ना किया हो उसके लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि वो खुद इस राह को उनके दामन और उनके हाथ में थामे बढ़ा जाए। तो अब ये उनकी नज़र में शिर्क है। तो इस किस्म के जो नज़रियात हैं बातें हैं जो हमारे जहन में एक गुजलकपन पैदा करते हैं वो हम चाहते हैं कि क्लियर करें। کہ یہ بات میں واضح کر دوں کہ ہماری گفتگو میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ تر اساسی اور عملی نوعیت کی ہو, بہت زیادہ اکیڈمک نہ ہو, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی ریسرچ گروپ نہیں ہے, ہمارا وہ کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے علم کلام والا کہ ہم کلامی بحثیں کریں یہاں پر خدا کی صفات. لیکن ہماری زندگی میں توحید کا جو اثر اور برتاؤ ہونا چاہیے وہ ہم اچھے طریقے سے سمجھیں, ہماری کوشش ہے کہ کس انداز سے ہم کرتے ہیں. دوبارہ بسم اللہ. شرک دیکھیں اتنا اسپیسیفک ہوگی تو شاید ہم کسی چیز پہ بحث نہ کر سکیں, لیکن بنیادی طور پر گفتگو یہ ہے کہ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ خدا نے کچھ ہستیوں کو اپنی بارگاہ تک رسائی کا سبب اور وسیلہ قرار دیا, اور ان ہستیوں کو قرآن کی زبان میں حبل اللہ کہا گیا. قرآن کی زبان میں انہیں کیا کہا گیا؟ حبل اللہ. تو جس طریقے سے کل آپ کو یاد ہو, اگر مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے جو تھوڑا سا میں نے تمثیل آپ کے سامنے بنا کے پیش کی تھی, آپ لوگوں نے اس پر کیسا تھا غور کیا, لیکن میں نے ایک چیز آپ کے سامنے اس طریقے سے پیش کی تھی کہ جو بلانے والا ہے وہ کسی اوپر ہے کے مقام پر ہے اور ہم نیچے کسی گھاٹی یا کسی کنویں میں پڑ پھنس گئے ہیں. تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا بلندی کا اوپر کی طرف جانے کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی اوپر والی چیز, اس جملے کا بہت غور سے سنیے گا, اوپر والی چیز کبھی بھی نیچے نہیں آتی. اوپر والی چیز کبھی بھی نیچے نہیں آتی, نیچے والے کو اوپر جانا پڑتا ہے. یعنی اور اس کی مدد کے لیے اوپر والا ایک تجلی کو بھیجتا ہے بطور تمثیل, بطور مثال. یعنی یہ پھر تھوڑی سی گفتگو ذرا مشکل اکیڈمک ہو جاتی ہے, لیکن اس کی مثال خود قرآن کریم میں وہ ہے کہ جب جناب مریم سلام اللہ علیہا کے لیے کہ ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا, ارسلنا الیہا ہم نے بھیجا اس کی طرف یعنی مریم کی طرف اپنی روح کو, لیکن روح نہیں آ گئی, فتمثل اس کی تمثیل نظر آئی اس کو بشرا سویا ایک درست بشر کی حالت. یہاں سے بحث باہر بہت ڈیپ ڈیپتھ میں جاتی ہے, لیکن اس بات کو سمجھیں کہ ہمیشہ اوپر والا اس بات کے وسائل فراہم کرتا ہے کہ نیچے والا اوپر آ جائے, وہ خود نہیں آتا نیچے, کبھی بھی ایسا نہیں. تو یہ جو یعنی کہ جب ہم اس قسم کی بات کر رہے ہیں تو تمام معصومین علیہ السلام خدا کی وہ رسی ہیں, وہ حبل اللہ ہیں, وہ وسیلہ ہیں کہ جس کے بغیر ہم نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے. اور یہ حبل اللہ یعنی خود خدا کی قائم کی ہوئی رسی, یعنی اہل بیت کا یہ مقام خدا نے دیا, خود انہوں نے نہیں دیا. اگر اہل بیت اور پیغمبر اکرم کا یہ درجہ ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے تو یہ خود خدا نے, جس طریقے سے خدا نے میری زندگی کے لیے آب اور دانا اور غذا اور پانی اور یہ وسائل رکھے, ہم خدا سے یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ ان کے بغیر میں کیوں نہیں زندہ رہتا. یعنی کیا ضروری ہے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے غذا کی بھی ضرورت پڑے, پانی کی بھی ضرورت پڑے, ہوا جیسی چیز بھی ضروری ہو کہ جس کے اگر ایک لمحے کے لیے ختم ہو جائے تو انسان بھی ختم ہو جائے. تو یہ پورا جو نظام ہے یہ وسائل کا نظام ہے, کاز اینڈ افیکٹ کا سسٹم, اور ان وسائل کے نظام میں جو برترین وسیلہ ہے حق تک پہنچنے کا وہ انبیاء ہیں, آئمہ ہیں اور اولیاء ہیں. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ توحید کے بنیادی طور پر تین حصے ہیں, ایک توحید ذات ہے, ایک توحید صفات ہے اور ایک توحید افعال ہے. توحید کو پہلے تفصیل سے بیان کرنے سے پہلے شرک کا تذکرہ کرنا اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ علماء ایک چیز یہ بیان کرتے ہیں کہ توحید حقیقتاً شرک سے پاکیزگی کا نام ہے. التوحید و اسباب الارواحات، یہ قرآن کی زبان میں یہ جملہ اکثر رہتا ہے. پھر توحید کیا ہے کہ اضافے، یعنی کہ جو کچھ حقیقت الہیہ میں انسان کی جہالت اور وہم کی وجہ سے جو چیز اضافی شامل ہو گئی ہے اس کو ایک ایک کر کے ختم کرتے جاؤ تو وہ طریقہ بن جاؤ. تو وہ گڑبڑ یا وہ خرابی جو توحید میں سب سے پہلے واقع ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ شرک. یعنی انسان اپنی زندگی میں، اس عالم مادیت میں، عالم طبیعت میں جس میں وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان کے اثرات کا مشاہدہ کرتا ہے، اور وہ ان کے اثرات سے مغلوب ہو کر انہیں بھی خدا جیسا مؤثر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. شرک کی اصل بنیادی خرابی کیا ہے؟ شرک کے پیدا ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ کہ انسان اپنی زندگی میں مختلف چیزوں کے اثر کا، ان کی افیکٹونیس کا فائدہ ہوتا ہے، حقیقت شرک. اور توحید ہم سے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، کہ عالم وجود میں سوائے خدا کے کوئی مؤثر نہیں ہے، یعنی اثر پیدا کرنے والا سوائے خدا کے اور کوئی نہیں. لیکن ہم جن اثرات کو اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مال ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہمارے بہت سارے مسائل بھی رہتے ہیں، جو ایک کسی طاقت اور قوت کی جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کا یہ اسٹیٹس اس کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے، اس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. لیکن ایک انسان جس کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہوتا، ہر ایک اس کو پکڑ کے مصیبت میں پلا کر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں انسان کے ایمان میں کیا شامل کرا دیتی ہیں؟ ان سب چیزوں کے اثرات. اور حقیقت توحید کس چیز کا نام ہے؟ کہ اثر اور مؤثر سوائے اللہ کے اور کسی چیز کا نہیں ہے. اس وجہ سے شرک ایک بہت زیادہ مشکل مرحلہ بن جاتا ہے تمام انسانوں کے لیے. یہ باتیں واضح ہوئی. شرک کی تعریف کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے کہ شرک، یہ استاد جعفر سبحانی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے بیان کیا کہ شرک حقیقتا تین چیزوں کا، تین مراحل ہوتے ہیں، تین اس کی قسمیں. پہلی قسم یہ ہے کہ انسان غیر خدا کو خدا سمجھنا شروع کر دے، غیر خدا کو خدا سمجھنا شروع کر دے. یا جو جملہ میں نے آپ سے دو دن پہلے کہا تھا کہ شخصیت کو حقیقت سمجھنا شروع کر دے. شخصیت اور حقیقت کا فرق کیا ہے؟ کہ حقیقت وہ چیز ہے کہ جو از خود ہوتی ہے، اور شخصیت وہ کچھ ہے کہ جسے آپ مختلف صفات کے ذریعے سے معین اور مشخص کرتے ہیں. خدا میں اور باقی مخلوقات میں فرق کیا ہے؟ کہ خدا عین حقیقت ہے جس کی شخصیت کو معین نہیں کیا جا سکتا. اس جملے کو غور سے سنیے، خدا عین حقیقت ہے جسے مشخص نہیں کیا جا سکتا، اور باقی تمام مخلوقات ایک حقیقت رکھتی ہیں اور ایک شخصیت رکھتی ہیں. حقیقت خدا کی طرف سے ہوتی ہے، ملی بھی ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد پر ایک شخصیت حامل ہوتی ہے. تو انسان غیر خدا کو خدا سمجھنا شروع کر دے، یہ پہلا شرط. یعنی کہ جس کی ایک مثال کیا ہے کہ بت پرستی جو قدیم زمانے میں. دوسری چیز جو یہ بہت اہم ہے، یہ اس مسئلے میں ہم بھی مبتلا ہیں، شرک کا جو دوسرا پہلو، وہ یہ کہ انسان کسی بھی مخلوق کو اپنے کاموں کی انجام دہی میں مستقل اور خود مختار ماننا شروع کرتا ہے. یہ باریک نقطہ ہے، اس میں ہم مبتلا ہیں کہ آپ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس میں میں خود مختار ہوں، اس کا اختیار میں اپنے پاس رکھتا ہوں. یا جس طریقے سے کہ ہم بعض اوقات اس چیز کا ہمارے ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اہل بیت جو کچھ کر رہے ہیں اس میں وہ مستقل اور خود مختار ہیں. نہیں، ولایت اہل بیت ولایت خدا کے ان پیرلل یا برابر نہیں ہے، بلکہ ولایت اہل بیت ولایت خدا کے دوری میں، دوری ان سیریز ہے. میرے ولایت خدا ہے تو ولایت اہل بیت. ایسا نہیں ہے کہ ایک ولایت خدا کی ہے اور اس کے برابر دوسری ولایت اہل بیت کی ہے، ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوگا تو ایک اختیار خدا کے ہاتھ میں ہوگا، دوسرا اختیار ان کے ہاتھ میں. جو چیزیں ہیں جیسے میں نے کہا نا کہ ان دونوں کی الگ الگ سیپریٹ آئیڈینٹی ہے، اسی کو تو شرک کہتے ہیں. اسی کو تو شرک کہتے ہیں کہ جب دو چیزیں ان پیرلل ہیں، یعنی ایک حکومت ادھر ہے ایک حکومت ادھر ہے، آپ کہتے ہیں دو صوبوں میں دو حکومت ہیں، تو دونوں حکومتیں اپنے اپنے معاملات کے لیے خود مختار ہیں یا نہیں؟ لیکن صوبائی حکومت وفاقی حکومت کے ان پیرلل نہیں ہے، ان سیریز ہے. کہ صوبائی حکومت وفاق کی وجہ سے، وفاق نہیں ہوگا تو صوبے میں نہیں ہوگا. یعنی اگر ولایت خدا نہیں ہوگی تو کوئی ولایت نہیں ہوگی. ڈیلیگیشن اس کو عربی میں کہیں گے تفویض. یعنی ڈیلیگیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ میں نے آپ کو ایک چیز دے دی اور اس کے بعد آپ اس میں خود مختار ہو گئے، اس کے استعمال میں آپ خود مختار ہو گئے. لیکن اس کائنات کا اور اس زندگی کا نظام ایسا ہے کہ ہر موجود، چاہے وہ کسی بھی درجے پر ہو، اپنے تمام امور کے لیے کلن خدا کا مختار ہے. یعنی چاہے وہ اعلیٰ درجے کی مخلوق ہو، وہ بھی اپنی زندگی میں ہر ہر لمحہ خدا کے فیض کا محتاج ہے کہ وہ ہوتا ہے. اور چاہے اسفل السافلین میں کوئی مخلوق ہو، وہ بھی اپنی زندگی کے ہر ہر لمحے میں خدا کی نظر کرم کا محتاج ہے کہ وہ ملے گی تو ضرور ہے. اس لیے تفویض کسی کے پاس بھی نہیں. آپ یوں کہیے کہ ہاں خدا نے ان کو اپنے فیض اور اپنی رحمت کے جاری کرنے کا سبب اور وسیلہ بنا دیا. یعنی اس کے لیے جو جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ پروردگار مبدا فیض ہے، یعنی سورس آف آل ریسورسز ہے، اور اہل بیت یا انبیاء مجرئی فیض ہے. یعنی ان کے ذریعے سے خدا کا فیض جاری ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے خدا کا فیض جاری ہوتا ہے.
اس کا مطلب تھوڑا سا
کس
طرح ان کے ذریعے فیض جاری ہوتا ہے؟
یعنی اب آپ دیکھیے کہ جیسے وہی ابھی ہم کاز اور افیکٹ اور سارے وسائل کی بات کر رہے تھے، کہ اگر ہمیں علم حاصل کرنا ہوتا ہے تو ہمیں ایک استاد یا عالم کی صحبت میں جا کے بیٹھنا پڑتا ہے، اس سے قصب فیض حاصل کرنا. تو یعنی استاد یا عالم کیا ہے؟ مجرئی فیض، جس کے ذریعے سے فیض علم جاری ہوتا ہے. لیکن اصل علم کا مالک وہ نہیں ہے، اس کے پاس جو عالم ہے یا علامہ ہے، یہ انتہائی بلند درجے کا عالم ہے، اس کے وہ علم کا مالک نہیں ہے، بلکہ اسے بھی علم کسی نے عطا کیا ہے. اسے بھی علم
اس کے ڈائریکٹ نہ ہونے کی کیا یہ ریزن ہے کہ ضرورت نہیں ہے؟
اس کے ڈائریکٹ نہ ہونے کا ریزن میں یہ رفیل میں نے بیان کیا کہ زیادہ تر انسانوں نے اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ قید کر لیا ہے کہ ان پر نور الہی ان تک پہنچتا نہیں، انہوں نے اپنے اور خدا کے درمیان حجابات قائم کر دیے. میں آپ کو یہاں پر ایک چھوٹی سی واقعہ سناؤں کہ حضرت علی علیہ السلام ایک دفعہ اپنے ایام خلافت میں بازار سے گزر رہے تھے. ایک شخص کو سنا کہ وہ کہتا ہے اس کی قسم جس نے سات آسمانوں کو اپنے لیے حجاب کرا دیا ہے، امر ہوتا ہے. اس سے پوچھا کیا کہا؟ اس نے جملہ دہرایا، آپ نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ مارا اور کہا کہ خدا نے اپنے لیے کوئی حجاب کرا دیا ہے. بائے ہو دشکر، خدا نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان کوئی حجاب قرار نہیں دیا. اگر اس کے اور بندوں کے درمیان کوئی حجاب ہے تو وہ بندہ خدا. اگر اللہ اور بندے کے درمیان کوئی حجاب یا پردہ ہے تو وہ بندہ خود ہے. خدا اور بندے کے درمیان کوئی حجاب نہیں،
ٹھیک ہے؟ جو
جو اولیاء خدا بھی ہیں جو حجابات توڑ بھی دیتے ہیں وہ بغیر معصومین کے بغیر اہل بیت کے رابطہ کو اس طرح سے بھی نہیں کر سکتے اس کی کیا روح ہے
اس کا ریزن بار بار میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تربیت میں ہونا ہے اس کا ریزن بلکہ اگر آپ لوگ اس جگہ پر تھوڑا سا اٹک رہے ہیں تو میں پھر وہ بات دوہرا دوں سورہ یونس کی آیت نمبر 22-23 ہم نے پڑھی تھی سورہ یونس اور سورہ انفال وہاں پر ہم نے قرآن کریم کی آیتوں کو دیکھا تھا کہ انسان کشتی پر سوار ہوتے ہیں شروع میں موسم بڑا خوشگوار ہوتا ہے وہ خوشی خوشی کشتی پر بیٹھے ہوتے ہیں سفر کا آغاز کرتے ہیں جب کھلے سمندر میں پہنچتے ہیں تو ہوا تند ہو جاتی ہے پانی کی بڑی بڑی موجیں اٹھ کے ان پر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس وقت ان پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن چیزوں پر بھروسہ کر کے ہم اپنے سفر کے لیے نکلے تھے اور وہی چیزیں میرے زندگی کو ختم کرنے میں رہتے ہیں ان کے سامنے جتنے بھی عالم طبیعت کے وسائل تھے سب نابود ہو جاتے ہیں اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین اس جملے میں آپ پڑھتے ہیں کہ وہ خدا سے دعا کرتے ہیں حالت اخلاص میں کیا اتنی دیر میں کسی پیغمبر نے ان کو تبلیغ کی ہے یا کسی امام کی نصیحت سن کے آئے ہو اس دوران میں کیا ہو گیا صرف یہی چیز ہے کہ یہ جو طبیعت کے پردے پڑے ہوئے ہیں نا آپ ہٹا لیے اسی میں ختم ہو جائے گی
صرف آپ نے بتایا
یہ جو طبیعت کے پردے پڑے ہوئے ہیں انسان پر جسمان اس وجہ سے وہ چیز نظر نہیں آتی اور میں نے یہ بات تو صاحب کے خدمت میں عرض کی تھی کہ پروردگار اس قسم کے انتظامات زندگی میں کرتا ہے کہ جب طبعی چیزیں جن سے انسان کی دلچسپی ہوتی ہے اس کے لیے مبعوث اور منحوس بن جاتی ہے کہ یہ جسم اسے بہت برا لگنے لگتا ہے بیماری میں اور دکھی میں ان چیزوں میں تو انسان خود اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ نہیں حقیقت اس کے علاوہ کچھ اور چاہیے عجیب آیت کا ٹکڑا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین جو مخلص ہو گئے خالص ہو گئے خدا کے لیے اتنی سی دیر میں کیا ہوا اتنی سی دیر میں صرف جو جسمانیات
تھوڑا
سورہ یونس کی آیت نمبر 22-23 ہے اور یہی مضمون جو ہے وہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65 میں بھی طبیعت میں سب سے بنیادی چیز جسم یہ جو ہمارا جسم اور اس سے مہیبا تقاضے ہیں یہ انسان کے لیے سب سے بڑا حجاب ہے یعنی انسان اپنی زندگی میں جیسے میرا نفس جب اپنی آنکھ کھولتا ہے تو اپنے آپ کو جسم کے اندر پاتا ہے جس میں مادی ہو تبھی کے اندر پاتا ہے اور وہ اسی کی اصالت کا قائل ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں وہ جسم ہے اور میری جتنی بھی فلاح اور صلاح ہے وہ سب کی سب اس جسم سے ہی وابستہ ہے یہ غلط فہمی اس کو حقیقت دیکھنے سے روک لیتی ہے جب تک انسان اس غلطی سے باہر نہیں آئے گا کہ میں جسم نہیں ہوں میری اصل جسم نہیں ہے اس وقت تک اسے توحید یا خدا نظر نہیں آئے گا انہی آیتوں میں پروردگار یہ فرماتا ہے کہ جب ہم ان کو نجات دے کر خشکی پر اتار دیتے ہیں وہاں تو مخلص ہو گئے تھے خالص ہو گئے تھے لیکن جب ہم ان کو نجات دے کر خشکی پر اتار دیتے ہیں اذا ہم یشرکون مشرک ہیں یہ کون سا شرک ہے یہ وہ شرک ہے کہ انسان جب کشتی میں پھنس گیا تھا تو سوائے خدا کے کسی کے اثر کا قائل نہیں تھا اور جب واپس آیا ہے تو دوبارہ دوسروں کے مؤثر ہونے کا قائل ہوتا ہے یہ وہ والا شرک کہ انسان پر وہ پردہ دوبارہ سے آ گیا آپ ایک چیز پر غور فرمائیے کہ اللہ نے جب اپنے انبیاء کو محفوظ فرمایا, ان کو کوئی مال نہیں دیا, ان کو ملک نہیں دیا, ان کو سلطنت نہیں دی, ان کو فوج نہیں دی, کچھ نہیں دیا. یعنی ہر نبی اپنی قوم کے سامنے تنہے تنہے کھڑا ہوا ہوتا ہے, ایسا تھا یا نہیں؟ یعنی اس میں استثنا ہے کوئی؟ کوئی نہیں ہے. حضرت نوح سے لے کر جتنے بھی بڑے بڑے انبیاء کا ذکر کیا ہے خدا نے قرآن کریم میں, سب بیچارے اکیلے ہوتے ہیں. جب انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا کوئی نہیں ہوتا تھا ان کی حمایت, نہ ان کے پاس مال تھا, نہ اسباب تھا, نہ لڑنے کے لیے فوج تھی, کچھ بھی نہیں تھا. کیوں؟ کیوں؟ تاکہ لوگوں کے دماغ سے یہ بات نکل جائے کہ خدا کی دعوت جو ہے وہ مادی اسباب اور وسائل کو منحصر ہوتی ہے, تاکہ لوگ اس بات کو سمجھنے لگیں کہ خدائی اور الہی چیزیں اور زندگی صرف اور صرف خدا پہ منحصر ہوتی ہے اور ان کا انحصار کسی بھی دوسری چیز پر نہیں ہوتا. ایک یتیم بچہ, یتیم بچہ جس کے باپ نہیں, ماں نہیں, سرپرست صرف چچا, اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں, مال و اسباب بھی نہیں, تنہے تنہا ان مستکبرین سردار جنہوں کا غور کریں ابو جہل, ابو لہب, اطبہ, شہبہ, ولی, جو اس معاشرے کے بڑے بڑے سردار, سارے مادی وسائل, تنہے تنہا ان کے مقابلے میں یتیم. اسی لیے شروع میں تو وہ خاتے میں بھی نہیں لاتے تھے, اس لیے ایسے ہی بولتا. بعد میں ان کو جا کے سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ جب حالات منقلب ہونا شروع ہوئے اس وقت ان کو باتیں سمجھ میں آنا شروع ہوئی. خدا ایسا ویسے ہی رکھتا. حضرت موسیٰ قرآن میں نا کہ اگر فرعون کہہ رہا ہے کہ یہ کون انہیں لباس پہن کے آسا ہاتھ میں لے کے میرے سامنے کھڑے ہوئے, کہاں فرعون اور کہاں اس کا جاؤ آشا اور کہاں یہ دو شخص, وہ بھی غلام قوم سے تعلق رکھنے والے انتہائی سارا. تو خدا نے کسی بھی مقام پر کسی بھی نبی کو مادی اسباب و وسائل کے ساتھ محسوس نہیں کیا, بلکہ ان سب کے بغیر بھیجا, تاکہ بندوں کو اس بات کا یقین حاصل ہو جائے, ان کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ حقیقی کامیابی, اصلی زندگی صرف اور صرف الہی مدد اور تائید کی بنیاد پر ہے. اس کو نہیں, اور ان سب کو, ان اسباب, وسائل, قوت, قدرت کو خدا نے ان کے آگے, ان کے ایمان اور ان کے عزم کے آگے جھکایا. ہر مقام تو یہ چیز, یعنی کہ شرک کا سب سے پہلا عنصر کیا ہے کہ انسان غیر خدا کو خدا سمجھے, دوسرا یہ کہ کسی موجود کو اپنے امور میں مستقل اور خود مختار مانے. مستقل اور خود مختار کوئی نہیں, یعنی اگر اہل بیت کی تائید بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے تو بإذن اللہ, من الذی یشفع عنده الا بإذنہ. شفاعت, شفیع کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کا مددگار ہو, جو آپ کے برابر کھڑا ہو جائے, جو آپ کی ہیلپ کرے, جو آپ کی وکالت کرے. لیکن یہ شفاعت بھی بغیر اذن خدا کے کسی کی نہیں ہو سکتی. تو کوئی بھی موجود اپنے کاموں میں, اپنی زندگی میں خود مختار اور مستقل نہیں. تمام کی تمام کائنات, تمام کا تمام وجود اس ایک ہستی مطلق کی طرف فقیر ہے, اس کی محتاج ہے, اور اسی سے اپنے لیے کسب پیسہ کرتی ہے. تیسرا مقام کہ خدا کے قرب کی خاطر کسی اور کی پرستش کرے. وسیلہ نہیں, پرستش. کہ قرآن کریم نے بارہا مقامات پر, کئی مقامات پر اس چیز کو نقل کیا ہے کہ ہم ان بتوں کی اس لیے پرستش کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں خدا کا قرب دے دے. خدا کے قرب کے لیے کسی کی پرستش جائز نہیں ہے, کسی کی بندگی جائز نہیں ہے. بندگی صرف اور صرف الہ واحد کی. ان کے لیے کیا ہے؟ اہل بیت کے لیے کیا ہے؟ کیا کریں گے آپ کہ وہ ہمیں خدا سے قریب کر دیں؟ ان کی اتباع کریں گے, ان کی اتباع کریں گے, ان کی اطاعت کریں گے تاکہ وہ ہمیں خدا سے قریب کر دیں. یہ جملہ خود حضرت نوح علیہ السلام کا سورہ نوح میں تیسری آیت میں آئے کہ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں، ان اعبدوا اللہ میرا پیغام تمہارے لیے کیا ہے کہ بندگی اللہ کی کرو، واتقوا ہو اس کا تقوی اختیار کرو، واطیعونی اور میری اطاعت، تو جسے آپ خدا کے تقرب کا وسیلہ سمجھیں گے اس کے لیے کیا کریں گے؟ اطاعت اور اتباع. بات واضح ہوئی؟ یہ آیت تین، دو اور تین، سورہ نوح، اللہ کی بندگی اور خدا کے نمائندے کی اطاعت، تب انسان خدا تک پہنچ سکتا. بات واضح کہ یہ نہیں کہ جو نمائندہ ہے خدا ہے خالی اس کی تعریف کریں، خالی تعریفیں کرنے سے کام نہیں چلے گا، اطاعت اور اتباع لازم، بندگی خدا کی، اطاعت حجت ہے، یہ سنت. تو شرک کے تین موارد سمجھ میں آ گئے کہ پہلا یہ کہ غیر خدا کو خدا سمجھنا شروع کر دیں، یعنی کسی بھی شخصیت کو آپ نے حقیقت مان لیا تو گویا آپ نے غیر خدا کو خدا سمجھ لیا. شخصیت کون ہوتی ہے؟ جس کو صفات اور ایٹریبیوٹس کے ذریعے سے معین اور مشخص کیا جا سکتا ہے. حقیقت مطلق کون ہے؟ کہ جس کی صفات کے ذریعے سے شناسائی حاصل ہو سکتی ہے لیکن اس کو مشخص اور معین کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ حقیقت ہے. تو غیر خدا کو خدا سمجھنا شرک کا پہلا مرحلہ، کسی بھی موجود یا مخلوق کو امور اور کاموں میں مستقل اور خود مختار مان لینا، یا دوسرا لفظ جیسے ہم نے کہا کہ کسی ولایت کو ولایت خدا کے برابر سمجھ لینا، یہ شرک ہے. اور تیسرے مرحلے میں یہ کہ خدا کے قربت کی خاطر کسی اور کی پرستش اور بندگی شروع کرنا، یہ شرک. اس کے علاوہ توسل اختیار کرنا، ان سے قریب ہونا، ان کی بارگاہ میں جانا، ان سے الہی امور کو سیکھنا، یہ عین الہی کام، اس پر بھی انشاءاللہ پر آپ سے بات کریں گے. اب آپ کے سامنے جو آج کاغذ ہم نے دیا تھا، یہ اگر آپ اس کی طرف تھوڑی سی توجہ دیں، اس میں کچھ نکات ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پہلی آیت ہے سورہ لقمان، سورہ لقمان کی آیت نمبر 12-13، اور اسی آیت کی بنیاد پر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ توحید کو بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ شرک کو بیان کرتی ہے، کیونکہ کلمہ طیب بھی اسی ترتیب پر، لا الہ الا اللہ پہلے ہے، اثبات اثبات اضافہ، یعنی جو بھی اضافی چیزیں خدا کے ساتھ لگا دی گئی ہیں پہلے ان کو گرا دو، ان کو ختم کر دو، پھر اس کی بندگی کرو. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ لقمان کو ہم نے حکمت عطا کی. لقمان کے کئی جملوں کو قرآن کریم نے نقل اور محفوظ کیا ان لفظوں میں کہ وہ قال لقمان و ابنہ، اللہ صلی علی کہ جب لقمان نے کہا لے ابنہ اپنے بیٹے سے، وہ اس حالت میں کہ وہ اس کو بعض اور نصیحت کر رہا. اچھا یہ تاکید شاید اس وجہ سے ہے کہ ایک تو یہ کہ انسان اپنی اولاد سے بات کرتا ہے تو ہمیشہ سچی بات کرتا ہے نا، کہ اولاد سے بات کرتا ہے تو سچی بات کرتا ہے. اور یہاں پر مجھے جملہ یاد آتا ہے امام صادق علیہ السلام کا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ مثال کے طور پر اپنے عقیدے کو تبدیل کرے اور باطل سے حق کی طرف آ جائے، یعنی یہ اس کی سچائی کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک کہ وہ اپنی اولاد کو بھی وہی بات سکھائے کہ جو وہ عقیدہ تبدیل کرے. یعنی کہ ایک شخص نے کہا کہ میں مذہب حقہ میں شامل ہوتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے. جب تک کہ وہ اپنی نسل کو بھی اسی راہ پہ نہ لگائے تب یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہاں اس نے اس پر دل سے عقیدہ
رکھا.
تو قرآن کریم میں یہاں پر دو لفظ استعمال کیے گئے, لقمان بات کر رہے ہیں بیٹے سے, تو انسان اپنی اولاد سے جھوٹ نہیں بولتا, اس کو غلط راستہ نہیں دکھاتا. اور بہوا یعنی ظہو, اور خاص طور سے اس وقت جب اس کو بطور نصیحت کوئی بات بتا رہا ہے, تو یعنی اس حالت میں وہ اپنی زندگی کا نچوڑ اپنی اولاد کے سامنے رکھتا ہے کہ جب اپنی اولاد سے بات کرے اور بطور نصیحت بات بات کرے, بطور بعض اس سے کوئی جملہ کہے, تو یعنی یہ اس کی سمجھ اور فکر و فہم کا نچوڑ اور محاصر ہے. پہلا جملہ کیا ہے؟ یا بنیا اے میرے بیٹے, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو, ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک ظلم عظیم ہے. اس ظلم عظیم ہونے کی دو بنیادی وجوہات ہیں. پہلا جو پہلی وجہ کیا ہے کہ یہ ظلم کس پر ہے؟ شرک قرار دینا, مشرک ہونا کس پر ظلم ہے؟ اللہ پر ظلم ہے. اور ظلم عظیم یا کمتر کیسے ہو جاتا ہے کہ کس ہستی پر ظلم ہو جائے, یعنی کہ جس سے بالا تر کوئی ہستی نہیں, اگر انسان اس پر ظلم کرے تو اس سے زیادہ عظیم ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا. ان الشرک لظلم عظیم. اور دوسرا شرک ظلم عظیم کیوں ہے؟ کہ اگر شرک کے لیے آپ ایک لمحے کے بھی قائل ہو جائیں یا ممکن ہو جائے شرک, تو یہ کائنات ختم ہو جائے. یعنی یہ بات دلیل سے ثابت ہے کہ اگر خدا کے ساتھ کوئی بھی شریک ہو جائے ایک لمحے کے لیے بھی, تو زندگی ختم ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کے قیام کے لیے, زندگی کے باقی رہنے کے لیے ایک ایسی ہستی کا وجود لازمی ہے کہ جو خود سے اپنے کو برقرار رکھنے پر قدرت رکھتا ہو, اور باقی ساری زندگی اس کی بنیاد پر کھڑی ہوئی. کہ ہم سب محتاج ہیں, ہم سب مخلوق محتاج ہیں. اگر ہماری احتیاجات پوری نہ ہوں تو ہمارے لیے پتہ پتا ہوتا. اسی طریقے سے جو ہماری احتیاج پوری کر رہا ہے وہ خود محتاج ہے, جو اس کی احتیاج پوری کر رہا ہے وہ خود محتاج ہے. یہ سلسلہ کہیں تو جا کے رکا ہوگا کسی ایسی ہستی پر کہ جو کسی کی محتاج نہیں ہے, اور جہاں سے سب کی احتیاجات پوری ہوتی ہیں. اگر وہ کسی کی محتاج نہیں ہے تو میں بار بار جو آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں, تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ لامحدود اور لامتناہی ہے. لامحدود اور لامتناہی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس جیسی وجود میں رکھتی ہے. شریک کا مطلب ہوتا ہے کہ دو موجودات جو ایک دوسرے کے برابر لیول ہیں. شریک کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دو ایک دوسرے کے ہمسر ہوں, ایک معیار پر ہوں. تو اگر ایک لمحے کے لیے بھی کسی ایسی ہستی کا وجود فرض کر لیا جائے کہ جو خدا کے معیار پر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ خدا خود اپنے معیار سے نیچے آ جائے, یعنی لامحدود نہیں رہے گا. لامحدود نہیں رہے گا تو خود محتاج ہو جائے گا, اور جب وہ محتاج ہو جائے گا جس کی بنیاد پہ سب کچھ کھڑا ہوا ہے, تو سب کچھ ختم ہو. اس لیے شرک ظلم عظیم, اس سے بڑا کوئی ظلم ہو نہیں سکتا. اس سے آگے کی آیت ہمیں ایک اور طرف لے جاتی ہے, یعنی شرک کا ایک عملی پہلو اس طرف ہمیں توجہ منظور کراتی ہے. وہ یہ کہ وہ وفائن الانسان بوالدین, کہ ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں. اس کی ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اپنے شکم میں رکھا, اور اس کی مدت مکمل بھی, اس کی رضا کی مدت مکمل بھی, اس کو پروان چڑھایا, اس کو انسان بننے میں مدد دی. اس لیے خدا کے احسان مند ہونے کے ساتھ ساتھ تم اپنے والدین کے بھی احسان مند. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, لیکن اگر وہ اس بات کی کوشش کریں, تمہیں اس بات پر مائل کریں کہ تم میرے ساتھ شریک کرو, مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس کا کوئی علم تمہارے پاس نہیں ہو, اخوالات ہوتے ہیں اور تو ان کی اطاعت نہیں کرنا. یہ شرک کے حوالے سے ہمارے پاس ایک دوسرا نظریہ فکر ہمارے سامنے آتا ہے کہ بہت سارے افراد شرک کی طرف کیوں مائل ہوتے ہیں؟ اندھی اپیل کی وجہ سے. اس جملے میں بات کیجیے کہ تجھے وہ تجھ پر وہ دباؤ ڈالے کہ میرا شریک قرار دے. ماں لیسا لگا بہی علم, جس کا تیرے پاس علم نہ ہو, جس کا تیرے پاس علم نہ ہو فلا تو تیرا گنا, تو اس میں ان کی اطاعت نہیں ہے. تو یہاں پر دو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جس کی بندگی کرو اس کا علم بھی رکھو, اور کسی بات کو, کسی بھی بات کو جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے, جس کا تمہارے پاس علم نہ ہو, اسے کسی کے کہنے کی وجہ سے مان لینا, چاہے وہ کتنا ہی قابل احترام کیوں نہ ہو, یہ چیز خدا کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے. یہ دو باتیں سمجھ میں آ رہی. یعنی کہ والدین, والدین سے زیادہ مقدس تو کوئی نہیں ہے. جب خدا نے کہا کہ میرے حق کے ساتھ والدین کا حق, ان سے زیادہ مقدس کوئی نہیں. لیکن اگر یہ بھی تجھ پر دباؤ ڈالیں اور تیرے پاس اس چیز کا علم نہ ہو, تو ان کی بھی بات نہیں ماننا, ان کی بھی بات نہیں ماننا. تو زیادہ تر افراد اور انسان شرک میں کس وجہ سے مبتلا ہو جاتے ہیں؟ بلا اطاعت, یعنی اطاعت بلا دلیل, ایسی اطاعت کرنا جس کی ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی, اور اس سے بھی پس درجہ اندھی تقلید. یہ دو چیزیں لوگوں کو مشرک بنا دیتی ہیں. یہاں پر میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں جس کو آخری دو آیتیں بھی اس کے حوالے سے آپ کے سامنے لکھی ہوئی, کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں بندوں کو دو مقامات پر سرزنش کی, یعنی ان کو ڈانٹا ہے. ایک مقام پر تصدیق کے حوالے سے اور ایک مقام پر تکذیب کے حوالے سے. تصدیق سمجھتے ہیں, یعنی ایک چیز کو کہنا کہ ہاں یہ سچ ہے. تکذیب, کسی شے کو جھٹلا دینا کہ یہ غلط ہے. ان دو کاموں کے حوالے سے خدا نے اپنی کتاب میں اپنے بندوں کو ڈانٹا ہے, سرزنش کیا. اور وہ سرزنش کیا ہے کہ اللہ یقول حتا یعلم, کہ اس وقت تک منہ نہ کھولیں جب تک علم نہ رکھتا ہے. کیونکہ خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ انسان وہ بولتا رہے بولتا رہے کہ جس کا وہ خود عالم نہیں ہوتا, جس کے بارے میں وہ خود نہیں جانتا. ولا یرد ما لم یعلم, اور اس کو رد کر دیں جس کا ان کے پاس علم ہے. بندوں کو دو حوالوں سے خدا نے سرزنش کی, ان کو ڈانٹا. کس چیز کے حوالے سے؟ کہ وہ بولیں, وہ کہیں, وہ دوسروں کو تبلیغ کریں جس کا خود علم نہیں رکھتے. اور دوسری بات یہ کہ اس کو رد کر دیں جس کا علم ابھی ان تک نہیں پہنچا. اور پھر آپ نے ان دو آیتوں کا حوالہ دیا. پہلی آیت سورہ آراف کی 169 ہے, اور دوسری آیت نیچے والی ہمارا کیا ہے, سورہ یونس کی آیت نمبر 39. الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب ان ما یقولوا علی اللہ الا الحق, یہ سورہ اعراف کی آیت 169. کہ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں جو کچھ بھی بولے وہ حق. کیونکہ اس کا ترجمہ میں آپ کو پورا پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ آیت کیا ہے؟ آیت نمبر 169 ہے کہ میں پڑھتا ہوں کہ اماما, یہ آپ کے سامنے لکھی بھی نہیں, کہ اس عرض میں, اس زمین میں بہت ساری امتیں گزر گئیں, ان میں سے کچھ صالح تھے, وہ من ہوں دون بالغ, اور کچھ اس سے ہٹ کر دوسرے رستے. وَبَلَغْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ان امتوں کو ہم نے کبھی نیکیوں کے ذریعے سے حسنات کے ذریعے سے کبھی سیئات کے ذریعے سے آزمایا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ یہ پلٹ آئیں اپنی طرف ہماری طرف فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اور ان کے بعد ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پر اور لوگ آئے وَرِثُوا الْكِتَابَ جنہوں نے کتاب کو ورثے میں لیا يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى اور اس کتاب کو اس دنیا کی کم پست قیمت کے بدلے میں بیچ دیا یہ ان کا کام تھا کہ انہوں نے پہلے کتاب کو لیا کتاب کے وارث بنے اور کتاب کے وارث بننے کے بعد اس کو دنیا کے بدلے میں فروخت کر دیا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوا أَلَمْ يُؤْخَذْ کیا ان سے أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ کیا ان سے نہیں لیا گیا تھا مِيثَاقُ الْكِتَابِ کتاب پر مِيثَاقُ عَهْد یعنی کیا ان لوگوں سے کتاب پر یہ عہد نہیں لیا گیا تھا اللہ یقول علی اللہ الا الحق کہ وہ اللہ پر سوائے حق کے اور کوئی دوسری بات نہیں کہہ رہے ودرسوا ما فیہ اور اس چیز کا ان کو بار بار اس میں درس بھی دیا گیا یعنی کس میں درس دیا گیا اس کتاب میں جس کو یہ بھیجا ہے جس کتاب کو یہ دنیا کے بدلے میں بھیج رہے ہیں اس کتاب میں یہ درس ان کو بار بار دیا گیا کہ وہ اللہ پر سوائے حق کے اور کوئی بات نہیں پہلی آیت امام نے یہ پڑھی کہ کیا ان پر اس بات کا کتاب پر عہد نہیں لیا گیا کہ جو کچھ خدا پر کہیں وہ یعنی جب علم حاصل ہو جائے حق کا تب ہو دوسری آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 39 ہے 39 اس آیت کا بھی ایک پہلا سیاق میں اپنی خدمت میں عرض کر دوں قل فاتو بسورۃ مثلہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اس قرآن کو اپنی طرف سے بنا کے لے آئے قل فاتو بسورۃ مثلہ کہہ دو کہ تم اس کے مثل کو ایک سورت بنا کے لے آؤ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور خدا کے غیر کے سوا جس کو چاہو اپنی مدد کے لیے بلانو اگر تم سچے ہو وَلْكَذَّبُوا نہیں بلکہ انہوں نے جھوٹ بولا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ اس چیز کے بارے میں کہ جس کا ان کے علم نے احاطہ نہیں کیا انہوں نے جھوٹ بولا ہے کس چیز کے بارے میں جھوٹ بولا کہ یہ افترا ہے قرآن کے بارے میں کیسے جھوٹ بولا کہ انہوں نے قرآن کا احاطہ نہیں کیا قرآن کی حقیقت کو نہیں سمجھا کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کی حقیقت کو سمجھے بغیر کہہ دیا کہ یہ پیغمبر اپنی طرف سے بنا کے گئے وَلَمَّا يَقْتِهِمْ تَعْوِيلُ نہ اس کی تعویل ان تک آئی یعنی نہ ان کے علم نے اس کی حقیقت کا احاطہ کیا اور نہ اس کی تعویل ان تک پہنچی بس انہوں نے اپنی زبان سے یہ جھوٹ بول دیا بغیر سمجھے بوجھے کہ قرآن افتراء کا تو امام نے فرمایا کہ خدا نے اس حوالے سے اپنے بندوں کو سرزنش کی ہے اور ان کو پابند کیا ہے کہ جب تک علم حاصل نہ ہو جائے اس کے بارے میں اپنی زبان کو نہ کھولو اور جس چیز کا علم تمہیں حاصل نہ ہوا ہو اس کی تردید اور تکذیب نہ کیا انسان کو مشرکانہ رویوں میں مبتلا کرنے کی ایک وجہ کیا ہے اطاعت بلا دلیل اور اندھی تقلید جس کی وجہ سے انسان یعنی کہ ہم نے اپنے معاشرے میں کسی کو دیکھا ہمارے بزرگوں نے کہا یہ کام کرو اب ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو ایسا کرتے دیکھا اگر آپ کو یاد ہو میں نے سورہ شعراء کی آیتیں آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا کہ یہ کس کی عبادت کرتے ہو انہوں نے کہا بت کیا اس کے بارے میں کوئی دلیل تمہارے پاس کیا ہمارے پاس دلیل تو کوئی نہیں ہے, ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ایسا کرتے ہوئے پایا. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, اف لکم ولما تعبدون, کف ہے تمہارے اوپر بھی اور ان کے اوپر بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو. یہ رویہ انسان کو شرک کی طرف مائل اور آمادہ کرتا ہے. یعنی سورہ لقمان کے اندر جو ابتدائی دعائیں ہیں وہ انسان کو یہاں سمجھا رہی ہیں کہ شرک باللہ ظلم عظیم ہے, اور شرک اپنے والدین سے, یعنی کہ خدا نے پہلے والدین کا احسان نقل کیا اس کے بعد یہ جملہ ہے, پہلے والدین کا احسان نقل کیا اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اگر وہ بھی تم کو مجبور کریں کہ میرا شریک کسی کو پناہ دو جس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے, ان کی بھی اطاعت نہیں کرنا. یعنی بغیر علم و بغیر دلیل کسی کی اطاعت نہیں ہونا چاہیے. یہ دوسری خرابی ہے کہ جو انسانوں کو شرک میں مبتلا کرتی ہے. باتیں آپ کے پاس ہو رہی ہیں. اسی سورہ لقمان میں ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ایک آیت اور بھی ہے, یعنی مجھے یہ بھی مناسب محسوس ہوا کہ اس آیت کو بھی بیان کر دیا جائے تاکہ دماغوں سے یہ تصور بالکل محو ہو جائے کہ انسان خدا کا کسی کو شریک فرض بھی کر سکتا ہے. یعنی میں جس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ شریک تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اصل توحید ہے, یعنی یہ نہیں کہ آپ شریک کو تصور کریں اور پھر اس کے بعد کہیں گے نہیں, بلکہ شریک خدا کا متصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جناب لقمان اس کے آگے فرماتے ہیں کہ یہ بنائی کیا, یہ آپ کے پاس لکھا ہوا نہیں, میں سناتا ہوں آپ کو توجہ ہے. یہ وہی آیتیں چل رہی ہیں سورہ لقمان کی, وہی آیتیں 12 سے. یا بنائی یا میرے بیٹے, ان نہا ان تکو, بے شک اگر کوئی چیز ہو, مثقال حبۃ, ایک دانے کے وزن کے برابر, من خردل, رائی میں سے, یعنی رائی کے, رائی آپ نے دیکھا نا کتنی باریک باریک اس کے دانے ہوتے ہیں, اس کے ایک دانے کے وزن کے برابر بھی کوئی چیز ہو, یعنی اس کی اہمیت اتنی بھی ہو, اس کی حیثیت اتنی بھی ہو, فتکن فی فخرۃ, اور وہ کسی پہاڑ یا کسی غار کے اندر چھپا ہوا ہو, او فی السماوات, یا آسمانوں میں کہیں ہو, او فی الارض, یا زمین میں کہیں منتشر ہو. اب ایک رائی کا دانہ زمین میں منتشر ہو گیا پتہ چلے گا. تین مثالیں دی کہ رائی کے دانے کے وزن کے برابر, یعنی رائی کا دانہ نہیں کہہ رہے, رائی کے دانے کے مثقال, اس کے وزن کے برابر کوئی بھی چیز ہو, چاہے وہ پہاڑوں میں ہو, چاہے آسمانوں میں ہو, چاہے زمین میں. یا اتنی بے حمدہ, یہ جو ٹکڑا ہے نا یہ کما ہے, یہ لفظ یا اتنی بے حمدہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس کو اپنی معیت میں لے کر آئے گا. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں, فلاں صاحب آ رہے ہیں میرے گھر پہ, اور وہ آ جائیں اندر, یعنی کہ آپ اندر بیٹھے ہیں وہ باہر سے دروازے تک آئیں. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ فلاں صاحب ہیں دروازے سے اس گھر کے اندر, تو آپ ان کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. دو چیزیں, ایک شخص باہر سے آیا, آپ گھر کے اندر ہیں اور آپ نے اس سے کہا آ جاؤ, اور دوسرا یہ کہ آپ دروازے تک گئے اور اس کو اپنی معیت میں لے کر آئے. یعنی وہ شخص آپ کے گھر کے اندر ایک لمحے بھی آپ کی معیت سے خالی نہیں. دو ترتیب, یعنی بہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس دانے کے وزن کے ساتھ ساتھ آئے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ دانے کا جو وزن ہے جب وہ پہاڑوں میں تھا یا آسمانوں میں تھا یا زمین میں تھا تو وہ خدا سے گم ہو گیا تھا اور اس کے بعد خدا اس کو تلاش کر کے لے کر آ رہا ہے, یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ یأتی بہ اللہ کا مطلب ہے کہ خدا اسے اپنے ساتھ ساتھ لے کر آ رہا ہے. یہ عجیب عجیب لفظ ہے. یعنی کوئی بھی چیز چاہے تمہاری نظروں میں وہ کتنی ہی حقیر اور بے وزن اور غیر اہم کیوں نہ ہو، لیکن کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں وہ خدا سے دور نہیں ہوگی. یہ ہے توحید. اور اس کے آگے پھر لفظ آیا ان اللہ لطیف خبیر، یہ ہے خبر. خبر والا اسے نہیں کہتے کہ چیز اس سے پہلے گم ہو جائے پھر اس کی خبر پیدا کرے. اصل میں صاحب خبر اس کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز کبھی اس سے گم ہی نہ ہو سکے، کبھی اس سے غائب ہی نہ ہو سکے. یہ ہے خبیر. تو اس جس کی یہ کیفیت ہو جس ہستی کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک فرض کیا جا سکتا ہے؟ خدا ایسا نہیں کہ وہ دانا کہیں ہو جائے گا، کھوئے گا نہیں، بلکہ خدا اسے اپنے ساتھ ساتھ لے کر آئے گا. یا بدھی بے ہوتا ہے، یہی ترکیب ہے جو ہم بات کر چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی خدا نے کہا کہ تم فرعون کے پاس جانا نہیں بلکہ آنا. سورہ طہٰ کے اندر جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں گا اور وہ مجھ سے بدسلوکی کرے گا، اس کے جواب میں خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم ابھی تو تم دور پہ بات کر رہے ہو، تم فرعون کے پاس جانا نہیں آنا. آنے اور جانے میں کیا فرق ہے؟ کہ جواب کہیں کہ تم وہاں پر آنا، یعنی اس کا مطلب ہے میں وہاں پہلے سے موجود ہوں، تم جب آؤ گے تو مجھے وہاں پر پہلے سے پاؤ گے. یہ توڑی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی تربیت کے ماتحت ترقی کی منازل طے کرتے کرتے اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جب سامنے سمندر، پیچھے فرعون کی فوج آ رہی ہے، اور ساتھ قوم کیسی ہے؟ کیسی قوم؟ یہ تو یہ نہیں کہ ان سے کہے کہ ٹھیک ہے فرعون کی فوج آ گئی چلو لڑتے ہیں، تو وہ بھی موسیٰ کو ہی بلا کہہ رہے ہیں. ایسے آپ اندازہ کریں، یہ جو نبی اور ولی اور امام کی تنہائی ہے نا، وہ یہ چیز. تو شاید جملہ میں نے کہا تھا کہ آئمہ وہ نہیں کہ کچھ افراد ساتھ تھے، بلکہ آپ آئمہ کی زندگیوں پر غور کریں تو انہیں تقریباً تنہا پانا تنہا. اب حضرت موسیٰ کو کیا محسوس ہوا ہوگا کہ اس قوم کو کہاں سے کہاں میں نکال کے لایا ہوں، اتنا بھی اعتبار نہیں ہے. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ آج ہم مارے گئے کر اللہ ہر کس نے، انا ربی معیا، میرا رب میری معیت میں ہے، میرا رب میرے ساتھ ساتھ ہے، سیہدین امری، میرے لیے رستہ کھول دے گا. یہ ہے توحید. اور جو قوم کو اتنے عرصے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھاتے رہے، وہ ابھی تک اس اثر سے آزاد نہیں ہوئے کہ فرعون ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. خاص طور سے اس وقت کہ جب پیغمبر خدا ہمارے گھر میں آئے، توحید اور شرک کا فرق آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، بلکہ نظر آ رہا ہے یہ شرک کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ابھی اس جگہ تک نہیں پہنچے کہ فرعون کے اثر کے تسلط سے باہر. لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں قوم بھی ایسی نہ لائے اور آگے اور پیچھے ہر طرف سے مصیبت، لیکن انا معی ربی، جب تک میرا رب میری معیت میں ہے مجھے کسی چیز کی طرف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ توحید اور شرک، یہ دو تصویریں بالکل برابر برابر آپ کو نظر آئے گا. اس سے آگے چلتے ہیں ایک اور بڑی اہم بات جو آئے دوسری آیت آپ کے سامنے میں نے رکھی، وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30. اور یہ بڑا یعنی جیسے آپ کہیے کہ یہ خطرناک وادی میں قدم رکھنے والی بات ہے، لیکن قرآن کیا بیان ہوتا ہے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ بھی شاید ایک آیت میں پہلے بھی پڑھا، یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى اور نصارہ کہتے ہیں کہ المسیح ابن اللہ، کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. ذَلَكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ وہ قول ہے جو بات ہے کہ جو بس ان کے منہ سے نکل رہی ہے، یعنی کچھ نہیں سمجھ رہے کہ کیا بول رہے ہیں، بس منہ سے ایک بات نکل رہی ہے۔ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ، اس قسم کی باتیں ان سے پہلے جو کافر ہو چکے وہ بھی اچھالتے رہتے ہیں، اچھالتے رہے۔ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ، بہت کم جگہوں پر اس طریقے سے بات آئی، قَاتَلَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کو قتل کر دے۔ کیونکہ میں نے آپ کی خدمت پیش کیا نا کہ شرک اصل وجود کی بنیادوں کو منہدم کرنے کا، جو انسان توحید کی معرفت رکھتا ہے وہ ایک لحظے کے لیے بھی، یعنی اسی لیے جو انسان گناہ گار ہو سکتا ہے، خطا کار ہو سکتا ہے، مشرک نہیں ہو سکتا ہے کفر مند انسان، کیونکہ اس سے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ شرک کا کوئی امکان نہیں ہے عالم وجود، شرک تصور کیا تو زندگی ختم ہو گئی، کائنات ختم ہو گئی، وجود ختم ہو گئی۔ اب ہم کہیں خدا تیرے محبوب بندوں کو ہی تو کہہ رہے ہیں، کسی غلط سلط آدمی کو تو نہیں کہہ رہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی یہودی کہہ رہے ہیں کہ یہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں وہ بھی پیغمبر، اور نصارہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں وہ بھی پیغمبر، چلیں تھوڑی سی عزت اور بڑھ گئی، آپ نے ان کو پیغمبر بنا کے بھیجا تھا، ان کی امتیوں نے تھوڑی عزت افزائی اور کر دی، اس پہ اتنا ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے، اتنی ناراضگی کی کیا ضرورت ہے، کسی غلط آدمی کے بارے میں یہ بات کہی جاتی تو آپ ناراض ہوتے ہیں۔ یعنی یہ چیز اس مسئلے میں آپ کسی کو بھی گڑبڑ کریں تو گویا اپنی زندگی کو ختم کریں، چاہے آپ خدا کے محبوب بندے کو اس جگہ لا کے بٹھا دیں اور اس کے علاوہ تو باتیں اللہ ان کو قتل کر دے، یفقون، کدھر بھٹک رہے ہیں، اتنی سی بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اس کے بعد اتخذوا احبارهم، یہ لوگ اس قسم کے عقیدوں پر کیسے آئے، اس شرک تک کیسے پہنچے، اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے قوم میں موجود دانشمندوں کو، علماء کو، مولویوں کو، اسکالرس کو، بظاہر لائق اور قابل انسانوں کو، اور روحان اور درویش، روحان یعنی صاحبان روحانیت، کیونکہ ذکر ہو رہا ہے عیسائیوں کا، تو یہودیوں کے اندر علماء تھے، ریبیز جو آج کل آتے ہیں، اور عیسائیوں کے اندر راہب ہوتے ہیں، تو ان دونوں کا کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے اپنے احبار کو اور اپنے راہبوں کو رب قرار دے لیا من دون اللہ، خدا سے اٹھا۔ آیت نمبر 31 سورۃ توبہ، والمسیح ابن مریم، یعنی یہ ساری آیتیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں، کسی کی بھی بات کو بغیر دلیل اور بغیر علم قبول نہ کرو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے احبار، یعنی یہودیوں نے اپنے احبار کو اور عیسائیوں نے اپنے راہبوں کو اپنا رب بنا لیا خدا کو چھوڑ کر، والمسیح ابن مریم، اور مسیح مریم، وما امروا، حالانکہ ان کو تو حکم یہ دیا گیا تھا کہ الا لیعبدوا الہا واحدا، کہ الہ واحد کے سوا کسی کی بندگی نہ کرے، یہ ان کے آگے کیسے جھکے، ان کی بات کو بغیر دلیل کیسے قبول کر لیا انہوں نے، لا الہ الا ہوا، کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، سبحانہ عما یشرکون، اور وہی جیسے میں نے بات آپ سے کہی کہ حقیقت وہ ہوتی ہے کہ جو ہماری تشخیص سے بالاتر ہوتی ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، عما یشرکون، یہ اپنے جو بھی شرک قرار دیتے ہیں خدا پر اس کے زیادہ پڑے، وہ اس سے بالا تر اور پاک۔ تو ہم نے ایک چیز یہ دیکھی قرآن کی ان آیتوں کی، اس سے کہ مشرک بننے کی راہیں کیا ہیں، یعنی ہمارے لیے جو مسائل درپیش جو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ اس وقت کہ ہم کسی کی اطاعت کریں اس سے میں نے سب سے پہلی جو بات میں نے کہی کہ خدا کے سوا کسی اور چیز کے اثر کے بارے میں جب بھی آپ کو یہ باتیں مسئلہ کریں تو ہمیشہ نبیوں کی زندگیوں کو یاد کیا کریں، انبیاء اور اہل بیت کی زندگیوں کو یاد کیا کریں، آپ ہمیشہ کربلا کو یاد کیا کریں کہ آپ اس بات پر غور فرمائیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اور اہل بیت کے اثر کو اس ظالم نے پورے طور سے مٹا دیا لیکن خود اس کا اثر ختم ہو گیا اور حسین کا اثر ختم ہو گیا، وہ کون سی چیز ہے، کیسے ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ مجھے یاد ہے کہ آلہ جعفر صاحب کے جملہ بہت دور آتے تھے کہ بنو امیہ کے جو ان کا خاندان بنو امیہ تھا، جو حاکم تھا، ان کے 100 سے زیادہ شہزادے اور شہزادیاں تھے اور سب کے کھانے پینے کے برتن سونے اور چاندی کے، 100 سال کے عرصے میں وہ کہاں پہنچ گئے اور امام حسین کا نام کہاں گیا؟ انہیں اگر آپ اس وقت 61 ہجری 10 محرم کو تصور کریں تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں، کیا وجہ تھا؟ ایک صحرا کے اندر تمام خاندان رسالت کو تہ دہ کر دیا، کیا وجہ تھا؟ یعنی یہ تو آج ہم دیکھتے ہیں کربلا اور امام حسین، اس وقت کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، جنہیں وہ بیچاری مظلوم بیویاں تھیں اور وہ لٹا ہوا وہاں پہ خاندان تھا اور کیا تھا وہاں، لیکن کس طریقے سے وہ بنو امیہ کہ جن کے شہزادے اور شہزادیاں وہ تو سمجھتے تھے کہ شاید صاحب احمد ہم حکومت کریں گے، 100 سال کا عرصہ نہیں لگا، 100 سال کا عرصہ، اور وہ خاک میں مل گئے اور امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار ان کی یاد اور ان کی محبت انسانوں کے دلوں میں پڑتی ہے، اثر ہے ہی نہیں ہے، میں فرق مت کہہ رہا ہوں، کیا صرف زبان سے ذکر کرتے ہیں امام حسین کا یا ان کے اثر کو اپنے دلوں میں پاتے ہیں؟ یہ چیز بھی اکثر شب بدر کی خاص طور سے گاؤں میں ہم نے محسوس کی کہ دعائیں ابو حمزہ سمانی ہم پڑھیں، ایک عجیب کیفیت انسان پہ تاری ہو جاتی ہے۔ میں یہ بات سوچتا تھا کہ یہ دعائیں ابو حمزہ سمانی کب پڑھی گئی تھی، 1400 سال پہلے، جنہیں جس شخص نے یہ دعا پڑھی تھی کب پڑھی تھی؟ آج سے 1400 سال پہلے، اور یہ دعا کیا لفظی تو ہے جو زبان سے نکلے گئے، کیا چیز ہے لفظوں میں کہ ان 1400 سالوں کے عرصوں پر اس پورے اس کو چھلانگ لگا کے اور آج بھی میرے دل پر اس کا اثر ہو رہا ہے؟ جب یہاں اس بات کا واقعہ کیا چیز ہے، اثر ہے، اثر، یہ اثر کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کی طرف سے آ رہا ہے جو خود تمام اثرات کا مالک ہے، اس کی طرف سے آپ کو جب بھی اس بارے میں شکوک و شبہ لاحق ہو، کبھی بھی آپ کو اپنے ارد گرد کی چیزوں کے اثرات زیادہ محسوس ہونے لگے تو ہمیشہ ان باتوں کو دہرایا کریں کہ نمرود اپنی پوری قوت کے ساتھ کہتا ہے سب لے آؤ، ساری لکڑیاں جمع کر کے، اور یہ جس نے جرت کی ہے میرے مقابلے میں، میرے سلطنت اور دبدبے کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی، پھر دوست کے ساتھ، یعنی ایک طریقے سے چیلنج تھا ابراہیم کو کہ تم خدا 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 کہہ رہے ہو، اب ذرا بناؤ اپنے خدا کو کہ مجھ سے بچا کے دکھائے۔ اور روایتوں میں یہ جملہ آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں سے زندہ و سلامت صحیح باہر تشریف کیا ہے تو اس کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ خدا ہو تو ابراہیم نے خدا رسا، اسے کہتے ہیں خدا۔ ان باتوں کو دہرائے گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو متصور کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے، آگے سمندر ہے، پیچھے قوم ہے اور اس کے پیچھے فرعون، اور اس وقت فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں، چاہے میری قوم نالائق ہو، چاہے فرعون کے پاس تمام دنیا کے وسائل ہوں، چاہے آگے سمندر ہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ رستہ بنائے گا۔ یہ توقیر، اور جہاں انسان کسی اور چیز کے اثر کا قائل ہو گیا، جیسا کہ ہم سب اس سے متاثر ہوتے ہیں، یعنی یہ جھوٹ نہیں ہے، غلط نہیں ہے، لیکن یہ اس کا نسخہ ہے قرآن کریم میں جو یہ سب باتیں ہیں، یہ ہماری تذکر و یاد دہانی کے لیے کہ جب ہم پر یہ سارے اثرات غالب ہونے لگے تو ہمیں چاہیے کہ ان سب باتوں کو یاد کریں، ہمیں چاہیے کہ ان اس چیز کو یاد کریں کہ امام کاظم علیہ السلام جنہیں 14 سال قید خانے میں رکھنے کے بعد اس مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا کہ بغداد میں لوگ کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں جانا، آج وہ ہارون کہاں ہے اور امام کاظم علیہ السلام کی یاد ہے۔ تو میں جب سب سے پہلے ایران زیارت پہ گیا تھا تو میں نے خدا سے دعا کی تھی کہ پروردگار مجھے امام علیہ السلام کی حقانیت کو دکھا کہ تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ یہ حق۔ تو اس وقت ایسا اتفاق ہوا کہ وہ ہم بعض جگہ گھومے پھرے، دورہ کیا تو شہر دوس کا دورہ کیا اور اس کو ہم نے دیکھا کھنڈر پایا۔ تاریخی اعتبار سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ دوس کیا تھا، عباسی حکومت کا دارالخلافہ تھا، ایک بہت ہی اسٹرالنگ سٹی تھا، یعنی بہت ہسلنگ اینڈ بسلنگ سٹی۔ اور مشہد کیا چیز ہے، مشہد اس شہر ہے دوس کا قبرستان۔ اس ہستی کی برکت سے قبرستان شہر ہے اور بادشاہوں کا بسایا ہوا شہر بھی ہے۔ یہ ہے اثر خدا جو ان ہستیوں میں ظاہر ہوتا ہے جو الہی ہے۔ یعنی اگر انسان پر اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کو اگر ہٹا دیا تو خدا کہیں سے بھی سمجھ نہیں، یعنی جو جن میں خدا جلوہ گر ہوتا ہے، جن میں خدا کی تجلیات ہیں، جن میں خدا کی صفات جھلکتی ہیں، آپ ان کو ہٹا دیں گے تو خدا آپ کے لیے کیا کرے گا؟ صرف ایک وہمی تصور، یعنی بھائی آپ کی بنائی ہوئی ایک شخصیت، ایک ایسی شخصیت جسے آپ نے گڑھ لیا، اس کے علاوہ خدا کیا کرے گا؟ حقیقت خدا تک آپ کیسے پہنچے گا، خدا کی حقیقت کو کیسے سمجھیں گے؟ انہیں ہستیوں کے ذریعے سے باہر۔ کل ان شاء اللہ تھوڑا سا میں پھر جب یہ موضوع ہمارا آ گیا تو ہم ہلکا سا ٹچ کریں گے توسل کو، اور اس کے بعد ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ خود پروردگار کی طرف سے یہ تاکید ہے کہ تم میرے منتخب بندوں سے قریب ہو تاکہ مجھ تک پہنچ سکے۔ یعنی یہ خدا کی تاکید ہے، یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ خود خدا کا فرمان ہے کہ تم ان سے قریب ہو تاکہ یہ تمہیں تمہاری رہنمائی میری طرف۔ السلام علیکم۔